لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزيزان محترم، موضوع سخن ہے قرآن شناسی اور فساد کے اسباب. اس موضوع کے تحت ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں اپنے معروضات کو قرآن اور روایات کے سائے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، جس میں تکبر ہے، نفاق ہے، بغض و کینہ ہے، اور بات یہاں تک پہنچی کہ کل رات کی مجلس میں ہم نے شہوت پرستی اور سماج میں پیدا ہونے والے غلط افواہوں کی طرف اشارہ کیا کہ کسی بھی سوسائٹی کو متزلزل کرنے کے لیے، کسی بھی سماج کو برباد کرنے کے لیے استعمار کی طرف سے یا کچھ نادان افراد کی طرف سے سوسائٹی میں غلط افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، پروپوگنڈے کیے جاتے ہیں. انسان اور صاحبان ایمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پروپوگنڈوں کو یقینی طور پر قبول اور تسلیم نہ کرے جب تک اس پر تحقیق نہ کرے. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر کوئی خبر تم تک پہنچے جس کے بارے میں تمہیں شک ہو تو تم تحقیق کرو، جستجو کرو. اگر اہل علم ہو، تحقیق کر سکتے ہو تو تحقیق کرو. اگر پہلا مرحلہ جہاں پر غلط افواہوں کے سلسلے میں انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے انکار کرے. تین مرحلے ہم نے بتائے تھے، ایک اقرار کرے، مان لے ہاں یہ خبر سچی ہے. دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان خاموش رہے، مجھے کیا لینا دینا، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوگا، یہ کہہ کر خاموش ہو جائے. یا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس خبر کا انکار کرے. تو ان تین مرحلوں میں سے کون سا مرحلہ ہماری ذمہ داری ہے؟ روایتوں میں ہے، علماء فرماتے ہیں سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس خبر کو انکار کریں، کہیں یہ خبر غلط ہے. جب تک شرعی دلیل، عقلی دلیل کسی بھی مسئلے میں ثابت نہیں ہو جاتی، ہم اس خبر کو تسلیم نہیں کر سکتے. چہر اسد یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جو سوسائٹی میں عام لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کے سلسلے میں یہ مرحلہ ہے کہ انسان غلط خبر سنے، غلط افواہ سنے یا پروپوگنڈا اس کے کانوں تک پہنچے تو انسان پہلے اس کا انکار کرے، اس کے بعد شرعی دلیلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عام لوگ سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اگر یہ غلط خبر کسی خاص فرد کے بارے میں، کسی ذمہ دار فرد کے بارے میں ہو، کسی بڑی شخصیت کے متعلق کوئی غلط خبر ہمارے کانوں تک پہنچے، یہاں ذمہ داری ان کی اور بھی بڑھ جاتی ہے. یہ نہ تنہا انسان انکار کرے بلکہ دفاع کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ دشمنوں کی سازش ہی یہی ہے، منافقین کی چال ہی یہی ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں. اور یہ طریقہ ہے میرے عزیزوں، اس جملے کی طرف آپ توجہ فرمائیں، اگر ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، منافق اور استعمار کی کوشش یہ ہے کہ اگر ہم کسی بڑی شخصیت تک نہیں پہنچ سکتے تو اس کو نیچے لے آؤ. جملے کی طرف غور کیجئے گا، اگر ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کو ہم تک لے آؤ. یہ کوشش یہ کرتے ہیں ان کو کھینچے، بڑی بڑی شخصیتوں کو، چونکہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، راہبان ایمان کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ نہ تنہا انکار کرے بلکہ دفاع کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ دین کا دار و مدار معتبر شخصیتوں کے بھروسے پر ہوتا ہے. جہاں اعتماد ٹوٹ جاتا ہے وہاں دین کے احکام کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. انہی فتنوں میں جو آج کل ایک عظیم فتنہ اور اس کی ہوا چلی ہوئی، انشاءاللہ میں کسی نہ کسی خاص مجلس اس کی طرف اشارہ کروں گا، وہ ہے مراجی کے خلاف، ان کے بچوں کے خلاف، ان کے دامادوں کے خلاف، یا کوئی نہ کوئی جملہ آتا ہے کوئی نہ کہیں کہیں سے کسی نہ کسی مرجے کے خلاف کہہ دیتا ہے اور لوگ اسی پروپاگنڈے کو عام کر دیتے ہیں. میرے عزیزو، خبر سننے کے بعد ذمہ داری ہماری نہیں ہے کہ ہم اس خبر کو دوسروں تک نقل کریں، اس کو دفن کر دینا وہیں پر جہاں پر ہم نے سنا ہے، بلکہ اس کا انکار کرنا ہے. بڑی شخصیتوں کے بارے میں پروردگار نے قرآن مجید میں ڈیفنس کیا، کس کا؟ پیغمبر اسلام کا. کفار قریش نے کہا یہ رسول جو کا ساحر ہے، دیکھیے پروپاگنڈا کر دیا سارے مکے میں، رسول جو ہے نعوذ باللہ جادوگر ہے. تو بھی پروپاگنڈا ہے، کسی نے رسول سے تو جا کر جادو کرتو تو نہیں دیکھے، یا کسی نے کہا رسول تو یہ شاعر ہے، یہ اپنی طرف سے آیتوں کو بناتے اور پیش کرتے ہیں. حتیٰ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ یہ رسول مجنون ہے. میں قرآن کی آیتوں کو نقل کر رہا ہوں صرف، خاکم بدا ہے، یہ دیوانے ہیں یہ جو 360 خداؤں کا انکار کر رہے ہیں اور یہ خدا کی تبلیغ کر رہے. وہ سمجھتے 360 یعنی جتنے خدا زیادہ ہوں گے اتنا ہی فائدہ انسان کو پہنچے گا، 360 کا انکار کر رہے ہیں اور یہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ مجنون ہیں. کسی نے کہا یہ ساحر ہیں، کسی نے کہا شاعر ہیں، کسی نے کہا مجنون ہیں. پروردگار رسول کی ذات کا دفاع کر رہا ہے کہ اگر رسول مجنون ہیں، اگر رسول ساحر ہیں، اگر رسول شاعر ہے، تم کوشش کرو تم بھی قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ، تم بھی کوشش کرو لے آؤ. فاتو میں سو اشر سور نہیں، کتاب نہیں لا سکتے، چلو وہ دیوانے کی باتیں ہیں نا، ابھی تم داخل والے ہو، یہ تو شاعر کی باتیں ہیں، یہ تو ساحر کی باتیں ہیں، چلو مکمل قرآن مجید کتاب نہیں لا سکتے، فاتو میں اشر سور 10 سورے لے آؤ. پروردگار نے اور تخفیف دے دی کہ 10 سورے بھی تم نہیں لا سکتے، فاتو بے سورت من مثلہ، اس قرآن کی ایک سورت جیسی لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ اس کے جواب میں. اگر نہیں لا سکتے یہ نہیں کہ تم اکیلے لے آؤ، بلکہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ بلا لو. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، تم ایک دوسرے کی ہمت دو، مال کے ذریعے سے، فکر کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے بیٹھو، یہ کانفرنس بلاؤ جسے آج کل ہوتا ہے، کانفرنس بلاؤ، بٹھاؤ سب کو، اور بٹھانے کے بعد ایک بیانیہ نکالو، جو سورہ بناؤ جو اس سورہ کے مقابل میں ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے ادعا میں سچے ہو تو تم سورہ لے آؤ. کفار قریش کی مجبوری اور ان کی بے کسی اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نہ ساحر ہے، نہ شاعر ہے، نہ مجنون ہے. صلی اللہ، نہ وہ ساحر ہے، نہ وہ شاعر ہے، اور نہ وہ مجنون ہے. کیوں ایسے پروپاگنڈے کرتے تھے لوگ؟ پروپاگنڈا کیوں لوگ کرتے تھے؟ غلط افواہیں کیوں پھیلاتے تھے؟ تاکہ لوگ پیغمبر کی باتوں کو نہ سنیں. اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہم پیغمبر کو بدنام کرنا چاہتے، نہیں، اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ لوگ ان سے دور ہو جائے. جب بڑی شخصیتوں کو داغدار کیا جاتا ہے، جب لوگ ان سے دور ہونے لگتے ہیں تو پھر اپنی بات منوانے میں آسانی ہوگی. پیغمبر سے کہا تم مجنون ہو، دیوانے ہو، خود دیوانہ کہہ کر بچوں کو پیغمبر سے دور کر دیا. وہ ظاہر سی بات ہے جتنے بچے ہوتے ہیں وہ دیوانوں سے دور ہوتے ہیں. دیوانہ کہا بچے دور ہو جائیں، شاعر کہا پڑھے لکھے اور علماء دور ہو جائے، ساحر کہا عورتیں دور ہو جائیں. کوشش کی گئی ہر فرقہ پیغمبر سے دور ہو جائے. جب دور ہو جاتے ہیں تو غلط افواہیں کے ذریعے سے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے تو بدعتوں کو داخل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اس لیے کہ میرا عزیز و مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں بدعتیں دین میں اس وقت داخل ہوتی ہیں جب سنتیں محو ہو جاتی ہیں. سنتوں کو چھوڑ دو گے تو بدعتوں کی کوئی نہ کوئی جگہ پر کر لے گی. سنتیں ہٹیں گے تو بدعتیں آئیں گے. بڑی شخصیتوں کو داغدار بنایا جا رہا ہے اور بنایا جاتا رہا تاکہ دوسری شخصیتیں ان کی جگہ پر آ جائیں اور ان کی جگہ پر لے لیں. آج جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آج جو فکر چلی ہوئی یہ ہے کہ بڑی شخصیتوں کے بارے میں غلط افواہیں پھیلاؤ. جب پھیلتی ہیں افواہیں تو لوگ، ظاہر سی بات ہے، لوگ افواہوں کے دیوانے ہوتے ہیں. اکثر لوگ ہمارے پوسٹ مین کا کام کرتے ہیں، وہاں کی خبر لے آتے ہیں، انہیں پتا ہے ہم نے سنا، انہوں نے بتایا ایسے ہو گیا، فلاں آدمی فلاں کے بارے میں ایسا ہو گیا. اکثر لوگ ایسا ہی کام کرتے ہیں، وہاں کی خبر لے تو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کہ افواہوں میں جذبیت پائی جاتی ہے، افواہوں میں کشش پائی جاتی ہے. چونکہ جذبیت پائی جاتی ہے لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں. 25 سال یا 30 سال شام میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ مولا کائنات نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے. جو خبر ملی مولا کائنات کی شہادت کی کہ مولا کائنات مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے، تو وہاں پر خود لوگوں نے پوچھا کہ علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ جس کے دم سے نماز قائم ہوئی ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بھی نماز پڑھتے تھے. جب ہم ایران سے آئے تھے تو ہمارے دوستوں نے ہم سے مل کر کہا کہ مولانا ہم نے سنا ہے ایران میں اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں نہیں کہا جاتا. ہم نے کہا کس نے کہا آپ سے؟ ہم نے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں پر کہیں کافی پروپیگنڈا ہو گیا کہ اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں نہیں کہا جاتا. میں نے کہا بندے خدا، وہ زمانہ تھا جہاں پر میڈیا میں طاقت نہیں تھی تو لوگوں نے غلط افواہیں پھیلا دی، آج کے زمانے میں اتنی تو طاقت ہے کہ تم خود سن سکتے ہو. آج کے زمانے میں بھی انسان ایسے افواہوں کی طرف اپنے کانوں کو دھرے جن افواہوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ کسی ملک کو، کسی شخصیت کو بدنام کیا جائے. اس کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تحقیق کریں، خصوصاً بڑی شخصیتوں کے مقابلے میں ہم لوگ نہ کہ نہ انکار کریں بلکہ دفاع کریں اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، تاکہ معلوم ہو بڑی شخصیتوں کے عزت اور آبرو کا تحفظ ہمارے ہاتھ میں ہے. میرے بھائی کے بارے میں کوئی کہتا ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، میرے باپ کے بارے میں کوئی کہتا ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، میرے رشتے دار کے بارے میں کوئی کہتا ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، میرے مرجے کے بارے میں کوئی کہے میں خاموش ہو جاؤں. یہ کون سا دین ہے؟ غور کیجیے گا میرے عزیزوں. پھر میں کیا کروں؟ انکار کروں اور اس شخصیت کا دفاع کروں. میں جس کی تکلیف کر رہا ہوں اس کے بارے میں کوئی کہے تو انسان ناراض ہونا چاہیے. اس لیے اسے کہے کہ تم دلیل لے آؤ، کس دلیل کی بنا پر تم کہہ رہے ہو؟ کہ ایسا نہ ہو کہ استعمار کی سازش تو نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے تو نہیں جو کار کا کام کر رہا ہے. تو روایتوں میں ہے کہ یہ تہمتیں جو عام ہوتی ہیں اس تہمتوں کا دفاع کیا جائے. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف فرما کے اپنے اصحاب کے ساتھ، ایک شخص شام سے آیا اور آنے کے بعد اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. جو نام پوچھا آپ کون ہے، کہا انا حسن ابن علی، برا بھلا کہنا شروع کیا. اصحاب نے کہا مولا اجازت دیجیے اس کو قتل کر دیں. امام نے فرمایا نہیں، یہ آدمی بہکا ہوا ہے، اس کے ذہن میں کچھ باتیں ایسی ڈال دی گئی ہیں، جب تک اس کے ذہن سے نکالا نہ جائے اسے آپ مار بھی دیں گے کوئی فائدہ نہیں. امام نے جب اس کی باتیں ختم ہو گئیں، امام نے پوچھا ایسا لگتا ہے کہ تم مسافر ہو، چلو اگر تمہارے پاس سایہ نہیں ہے تو اپنے گھر لے چلو، لباس نہیں ہے تو لباس دے دو، بھوکے ہو تو کھانا کھلا دو. امام کے کردار کو دیکھ کر اس نے اپنا سر امام کے قدموں پر رکھا اور اس نے جو جملہ کہا، یہ جملہ سنیے میرے عزیزوں، جملہ جو اس نے کہا وہ یہ کہ مولا جب میں آیا تھا تو میں آپ کو بدترین انسان سمجھتا تھا، لیکن اب جا رہا ہوں تو آپ کو بہترین انسان سمجھ رہا ہوں. دیکھیے تلوار میں وہ طاقت نہیں ہے جو انسان کے کردار میں پائی جاتی ہے. جب میں آیا تھا تو بدترین انسان سمجھتا تھا، لیکن آج جب آپ کے کردار کو میں نے دیکھا تو میں آپ کو بہترین انسان سمجھ کے یہاں سے جا رہا ہوں. لیکن پروپیگنڈا دیکھیے، ایک آدمی کے ذہن کو اتنا ہائیجیک کر لیا گیا کسی شخصیت کے بارے میں، وہ امام معصوم کے خلاف بھی بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس میں طاقت ہوتی ہے. اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے جی آپ بور تو نہیں ہوتا ایسی گفتگو سے؟ جی بڑی شخصیتوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. تہمتیں جو ہوتی ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. مولا کائنات کسی باغ میں کام کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا کچھ مجھے پوچھنا ہے، کچھ سوالات ہیں، آپ جواب دیں گے؟ مولا کائنات نے کہا پوچھو. اس لیے کہ علم اور انفاق میں ہم اہل بیت وہ ہیں جو علم اور انفاق کے مسائل میں کل پر نہیں ٹالتے. جملہ سن لیا آپ نے؟ علم اور سخاوت کا جہاں مسئلہ ہوتا ہے ہم بعد یا کل پہ نہیں ٹالتے کہ کل آ جائیے ہم جواب دیں گے، کل آئیے ہم آپ کا پیٹ بھر دیں گے. نہیں، یہ دو ایسے مسئلے ہیں جو آج کا مسئلہ ہے تو آج ہی جواب ملے گا. کمرہ بتائیے آسمان سے زیادہ سخت چیز کیا پیتا ہے؟ چاہتا میرے عزیز اس حدیث کو سنیے گا، آسمان سے زیادہ سخت چیز کیا ہے اور زمین سے زیادہ وسیع چیز کیا ہے؟ چھ سات سوال اس نے کیے ہیں اور میں چھ سات سوالوں کا اگر یاد آ جائے تو میں بتا دوں آپ کو. دیکھیے یہ سوالات اور یہ جواب دیکھیے گا جو امام نے جواب دیے ہیں. دیکھیے آسمان سے زیادہ سخت چیز کیا ہے، زمین سے زیادہ وسیع چیز کیا ہے، آگ سے زیادہ گرم کیا ہے، برف سے زیادہ سرد کیا ہے، پتھر سے زیادہ سخت کیا ہے، یتیم سے بڑا کمزور کون ہے؟ سوالات دیکھیے بڑے سخت ہیں سوالات بھی، اور وہی جواب دے سکتا ہے جو باب علم ہو. وہی جواب دے سکتا ہے جو اس ممبر سے سلونی سلونی کا دعویٰ کرے. مولا آسمان سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا آسمان سے زیادہ سخت اور مشکل چیز ہے بے گناہ پر تہمت. اللہ اکبر، بے گناہ پر تہمت. اس لیے کہ آسمان ٹوٹ بھی جائے تو دوبارہ بننے کے امکانات ہیں، لیکن مومن کا دل ٹوٹ جائے جڑنا مشکل ہے. کیوں تہمت اتنا بڑا مرحلہ ہو گیا، سخت مرحلہ ہو گیا؟ اس لیے کہ تہمت کا دار و مدار مال پر نہیں، انسان کی عزت پر ہوتا ہے. انسان کی عزت پر حملہ ہوتا ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ پاک دامن عورتیں اور مردوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجی گئی. لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ قرآن کی آیت ہے. اجازت نہیں ہے کسی کو. حتی حضرت یوسف کی داستان میں ہے، قصے میں ہے، کہ جب یوسف کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا بابا یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا ہے، حضرت یعقوب نے پیراہن کو دیکھا کہ خون کے دھبے تو ہیں لیکن پیراہن پھٹا نہیں ہے کہیں سے. کہتے ہیں چور سوراخ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، پھٹا نہیں تھا پیراہن. حضرت یعقوب نے دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہ کون کھا گیا اب یوسف کو؟ کہا بھیڑیا کھا گیا. حیات القلوب میں لکھا ہے علامہ مجلسی نے، جو یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے تو ابھی گفتگو ہو رہی تھی باپ اور بیٹوں کے درمیان، بھیڑیا آ گیا یوسف یعقوب کے دربار میں. اور آنے کے بعد بھیڑیا نے کہا یا رسول اللہ آپ ان بھائیوں کی تہمت پر یقین نہ کیجیے گا، اس لیے کہ ہم حیوان ضرور ہیں، درندے ضرور ہیں، لیکن جانتے ہیں کون نبی ہے اور کون نبی نہیں ہے، کس کا گوشت کھانا چاہیے اور کس کا نہیں کھانا چاہیے. ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے، ہمیں درندہ کہو، ہمیں حیوان کہو، ہمیں جانور کہو، ہر چیز ہم برداشت کریں گے. کوئی جھوٹی تہمت ہم پر لگائے ہمیں برداشت نہیں کریں گے.
بھیجا نے کہا ہم تو عمر برداشت نہیں کریں گے, ہم جانتے ہیں یوسف کا مقام کیا ہے. تو مولا کائنات نے کہا آسمان سے بڑا سخت مرحلہ یہ ہے چیز یہ بے گناہ پر تہمت. زمین سے زیادہ وسیع چیز کون سی ہے, زمین کی وسعتیں جہاں پر محدود ہو جائے اس سے بڑی چیز کون سی ہے. مولا کائنات نے فرمایا وہ ہے عدالت اور حق. حق کسی شہر یا کسی گاؤں میں محدود نہیں ہوتا, اس کا کوئی بارڈر نہیں ہوتا. زمین سے زیادہ وسیع چیز کا نام ہے حق اور عدالت. انصاف بہت وسیع ہے, انصاف تاریخ پر مبنی ہے, ساری تاریخوں میں چھا جاتا ہے انصاف. اور حق بھی اسی طریقے سے وہاں زمین میں محدود نہیں ہوتا. جو زمین سے زیادہ وسیع چیز کا نام ہے حق اور انصاف. مولا آگ سے زیادہ گرم کیا چیز ہے, آگ سے زیادہ گرم سوزان. مولا کائنات نے فرمایا ظلم اور جفا ستم آگ سے زیادہ گرم ہے. کسی کا گھر جل جائے کوئی بات نہیں, لیکن اس کی ذات پر ظلم نہ ہونے پائے. ظلم سے زیادہ گرم ہے, آگ سے زیادہ گرم ہے ظلم. ظلم و ستم جو انسان کی ذات اور انسان کی اولاد اور انسان کے بچوں پر ہوتا ہے وہ کبھی بھلایا نہیں جاتا. اور یہ بھی نہ سمجھیے کہ اس کا بدلہ بھی نہیں ہوگا, نہیں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے وہ مکافات عمل کا, ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں ہوگا. ہزاروں لوگوں کو مارنے والے کہاں گئے, ان کا نام کہاں پر ہے, ان کی قبر کہاں ہے. حق والوں کو ذبح کرنے والے ان کا نام و نشان تاریخ کے کس صفحے پر ہے, کیا ہو گیا. وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے, ہے کہیں پر. ظلم کا نام و نشان ہے کہیں پر, نہیں. ظلم ہے آگ سے زیادہ گرم, لیکن اس کی حیات مختصر ہے. آج جو ظلم کر رہے ہیں وہ جان لے مظلوم کی پکار میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ظلم کو ہمیشہ کے لیے پناہ کر دے, ہمیشہ کے لیے فناہ کر, کوئی نام لینے والا نہ ہو. خوبصورت حدیث فرمائی مولا کائنات نے, آج جو مظلوم پر دن گزر رہا ہے اس سے بڑا اور سخت دن آنے والا ہے جو ظالم پر گزرے گا. ظالم پر گزرے گا. حجاج نے حضرت قمر سے پوچھا بتاؤ قمر تو علی کے چاہنے والے, بتاؤ میں تمہیں کیسے ماروں, کیسے ختم کروں میں تمہیں, تم چوز کرو. حضرت قمر نے کہا جیسے تیری مرضی. کہا کیا مطلب, کہا جیسے تو مرنا چاہتا ویسے مار دے, جیسے تو مرنا چاہتا ہے ویسے مار. اس کا مطلب کیا ہے, تو قمر نے کہا آج تو اپنے محدود طاقت کے ساتھ جیسے مجھے مارے گا حشر کے میدان میں لامحدود طاقت کے ساتھ میں تجھے ماروں. وہاں لامحدود طاقت ہوگی, تیرے پاس یہ خنجر ہو خنجر سے مارے گا اور میں مر جاؤں گا. اب وہاں پر جو طاقت ہوگی وہ لامحدود, کوئی لمٹ نہیں ہے, اس کا بدلہ میں تجھ سے لوں گا. اس لیے کہ مظلوم جب ظالم سے بدلہ لینا شروع کرے گا ظالم کو کوئی ٹھکانا نہیں ملے گا, کوئی ٹھکانا نہیں ملے. آگ سے زیادہ گرم چیز کا نام ہے ظلم. مولا برف سے زیادہ سرد چیز کیا ہے, برف سے زیادہ سرد ٹھنڈی چیز کیا ہے. مولا نے فرمایا بخیل سے سوال, کنجوس سے سوال کرنا. مولا کہنا نے جو کنجوس کو تشبیہ دی ہے وہ برف سے دی, اس کے سامنے سوال کرنا یعنی برف سے زیادہ سرد. وہ کاپ چلاتے رہیے وہ جو کرنا ہے وہی کرے. اللہ اکبر, علی علی کے جملات ہیں. برف سے زیادہ سرد چیز کیا ہے, کہ ایک بخیل سے سوال کرو. ہمارے علماء استاد یہ کہا کرتے تھے کہ بخیل اگر تمہیں کچھ نہ دے اگر اس کے سوال کرو اس کے سامنے تو قصوروار بخیل نہیں ہے, مانگنے والا قصوروار. کب کہاں کس وقت کس سے مانگنا چاہیے یہ تو سلیقہ آنا چاہیے. سلام پڑھیے محمد والے محمد. اور اس کے لیے اتنا ہی جملہ کہنا میرا موضوع نہیں ہے, اتنا ہی جملہ کہہ دو کہ بخیل وہ بدبخت انسان ہے جو زندگی گزارتا ہے فقیرانہ اور حساب دیتا ہے امیرانہ. قیامت کے دن سے امیروں والا حساب لیا جائے گا, کمایا تو ضرور ہے جو یہ خرچ نہیں کیا ہے تو زندگی گزارے گا فقیرانہ, حساب دے گا امیرانہ.
مولا برف سے زیادہ سرد چیز کیا ہے؟ فرمایا بخیل، کنجوس سے سوال. چوتھا سوال پوچھا سائل نے، مولا پتھر سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ سخت پتھر ہے، پتھر سے زیادہ سخت چیز کیا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا منافق کا دل، جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے. چلاؤ اس کے سامنے، مصیبت کا گلا کرو، تس سے مس نہیں ہوتا، تس سے مس نہیں ہوتا. مومن ہے تو تڑپ جائے. اس لیے روایتوں میں ہے کہ اگر کبھی تمہارا دل تڑپے تو سجدے کرو، اس لیے کہ یہ تڑپ تمہارے ایمان کی نشانی ہے، یہ تڑپ ایمان کی نشانی ہے. اور یہ سوائے مذہب تشیعوں کے کسی اور کیا نہیں پایا جاتا میرے عزیزوں. یہ کربلا کی دین ہے. کہیں بھی دنیا میں ظلم ہوتا ہے سب سے پہلے پکارتے ہیں تشیعہ پکارتے ہیں. کہیں بھی ظلم ہوتا ہو، چاہے کسی بھی قوم کا ہوتا ہو، سب سے پہلے جو احتجاج کی آواز بلند کرتے وہ شیعہ ہے. کیا؟ اس لیے کہ یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے کہ ان کا دل تاب جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کس ملک کا رہنے والا ہے، کس قوم کا ماننے والا ہے. جی ہمارا بعض مسلمانوں پہ جو آج ظلم ہو رہا، ان سے مذہب کا کوئی رشتہ نہیں ہے. ہمارے اور ان کے درمیان کوئی مذہب کا رشتہ نہیں ہے. ہم ایک مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، ایک ملک بھی نہیں ہے، ایک زبان بھی نہیں بولتے. ہم ان کی تائید میں اپنی آواز بلند کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دل تڑپتا ہے جب کہیں بھی دیکھتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے. لیکن جہاں نفاق آ جاتا ہے وہاں پر رحم پیدا نہیں ہوتا. منافق کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا، وہ پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے اس کا دل. گفتگو مشکل تو نہیں ہو گئی؟ منافق کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے. بس میں آ گیا اپنی منزل تک. پوچھا مولا یتیم سے بڑا کمزور کون ہے؟ یتیم خود کمزور ہوتا ہے، جس کے سر پہ سایہ نہیں ہے، جس کے خرچ کے لیے پیسہ نہیں ہے، جس کے تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی امکانات نہیں ہے، یہ آدمی کمزور سمجھا جاتا ہے. یہ بچہ ماہ رمضان ہے، خیال کیجئے ان بچوں کا جن کے سر پر کوئی سایہ نہیں ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری. خصوصاً آج کل جو پاکستان میں جو حالات ہیں سیلاب زدگان، وہاں پر کئی ایسے بچے ہو جائیں گے جن کے پاس تعلیم کے امکانات نہیں ہوں. ان کے تعلیم کے اور ان بچوں کی تعلیم کا خاص طور پر خیال کرنا بہت ضروری ہے. کہ ماہ رمضان میں ایک سکہ بھی ہم انفاق کریں گے تو اس کا ثواب کئی گنا برابر ہے، ہم اس کا حساب نہیں کر سکتے. جیسے آپ میں کوئی قید نہیں لگاتا کہ آپ کتنا دینا چاہیے، کتنا نہیں دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے. یعنی یہ سارے لوگ ہیں، جتنا اگر ہم قید لگانے دیں گے تو پابند ہو جاتے. کوئی آدمی سوچے ان یتیم بچوں کا جن کے سر پر کوئی سایہ نہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے اپنے محلے کے اپنے اپنے بچے بھی ہوں گے، کافی بچے ہوں گے، اپنے اپنے لوگ بھی ہوں گے. اپنی زندگی کے خرچ سے ذرہ برابر کم کرے، ایک دھار کم کرے تو ہم اس یتیم کے بچے کا پیٹ بھر سکتے. یہ اس کی سالانہ زندگی کے تعلیم کا خرچ ہم برداشت کر سکتے. یتیم کمزور ہوتا ہے، اس کے سر پر کوئی سایہ نہیں ہوتا، کوئی تعلیم کے امکانات نہیں ہوتے، کوئی گھر نہیں ہوتا. لیکن مولا سے پوچھا کسی نے، مولا بتائیے یتیم سے زیادہ بھی کوئی کمزور ہے دنیا میں؟ تو مولا کائنات نے فرمایا وہ غیبت کرنے والا یتیم سے بھی بڑا کمزور ہوتا ہے. کم از کم یتیم کے پاس پیر تو ہیں وہ کھڑا ہو سکتا ہے، غیبت کرنے والے کے پاس پیر بھی نہیں ہے وہ سامنے آ کر بات کر سکتا. اتنا وہ کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، وہ ہمیشہ پیچھے برائی کرتا ہے. وہ یتیم سے زیادہ کمزوری حدیث ہے. چار پانچ سوال ہو گئے مولا کائنات سے، تو مولا کائنات نے جواب فرمایا. تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، افواہیں پھیلتی ہیں، افواہوں پہ کان دھرنا ہمارا کام نہیں ہے، اس کا انکار اور بڑی شخصیتوں کے بارے میں ڈیفینس کرنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ ہم بھی مومن ہیں اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی مومن ہے. سوسائٹی میں فتنے اور فساد وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر لوگ افواہوں پہ کان دھرتے ہیں. تہمتوں سے بچائیں اپنے آپ کو، غیبتوں سے بچائیں تاکہ شخصیتوں کی عزت اور ان کا وقار سوسائٹی میں باقی رہے. چوتھے امام سے کسی نے طلب کیا مولا آپ نے جو مجھ سے قرضہ لیا ہے وہ واپس کر دیجئے. مولا امام نے کہا ہم نے واپس کر دیا قرضہ آپ سے جو لیا تھا. کہنے والے نے کہا کہ نہیں آپ نے واپس نہیں کیا ہے. اصحاب آئے ہیں, اصحاب کے درمیان کس طرح کے لوگوں کے درمیان ہمارے اماموں نے زندگی گزاری. مولا آپ نے واپس نہیں کیا. امام نے کہا میں واپس کر چکا ہوں. کہ آپ نے واپس نہیں کیا ہے. جب گفتگو بڑھی تو اس شخص نے کہا مولا آپ قسم کھائیے کہ ہم نے آپ نے واپس کر دیا ہے. امام نے اپنے صحابی سے کہا جاؤ گھر سے کچھ پیسہ لا کر اسے دے دو, جتنا اس وہاں مانگ رہا اتنا پیسہ دے دو اس کو. صحابہ نے اصحاب نے کہا ابن رسول اللہ آپ نے تو دے دیا تھا اس کو, پھر آپ نے دوبارہ کیوں اس کو دے رہے ہیں, کیوں لوٹا رہے ہیں؟ چوتھے امام نے کہا اس نے قسم کے لیے کہا ہے. کس کی قسم کھاؤں؟ اللہ کی قسم کھاؤں. یہ قرضے کے ادا کرنے کے لیے, چند سکوں کے لیے میں بڑی شخصیت کی قسم کھاؤں, چند سکوں کے لیے میں کسی کتاب کی قسم کھا جاؤں, ایک چھوٹے سے بزنس کے لیے میں کسی معصوم کی قسم کھا جاؤں. ہوتا کیا ہے جب قسم عادی ہو جاتے ہیں تو بڑی بڑی شخصیتوں کا بھرم نیچے آ جاتا ہے. جی جھوٹی قسم کھانا حرام ہے, سچی قسم کھانا بھی مکروہ. اس لیے کہ جو وقار ہے وہ وقار ٹوٹ جاتا ہے. میں بار بار کہہ دوں ابوالفضل عباس کی قسم, علم کی قسم, مجلس کی قسم, ممبر کی قسم, بار بار میں یہ الفاظ استعمال کرنا شروع کروں تو دھیرے دھیرے جو عزت میری نگاہوں میں ہے وہ عزت گھٹتی چلی جائے گی. امام نے کہا اس کو پیسہ دے دو میں قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں چھوٹے سے بزنس اور لین دین کے لیے اس ذات کی قسم کھا جاؤں جو ذات مجھے رزق بھی دے رہی ہے, حیات بھی دے رہی ہے. یہ ہے بزرگ شخصیتوں کا احترام اور ان کی عظمت کی طرف ہم لوگ خیال کریں. چوتھے امام نے ہمیں سبق دیا ہے اور کربلا والوں نے ہمیں بھی یہ سبق دیا ہے. جب تک شخصیتوں کا احترام کیسے ہوتا ہے دیکھیے میرے عزیزوں, مولا کائنات نے فرمایا تھا مالک اشتر سے, مالک تم جا رہے ہو مصر پر, مصر کے لوگوں پر تم حاکم ہو اور یاد رکھو تم پر میں حاکم ہوں. ایسا نہیں کہ تم حاکم ہو تو جو چاہے کر لو, لیکن تم میری عزت کا خیال کرو اور لوگ تمہاری عزت کا خیال کریں. یہ جو اسٹیجز بتایا مولا کائنات نے ایسا ہی ہے. ایسے ایک نظام چلتا ہے, ایسے ایک سوسائٹی چلتی ہے جہاں پر عزتیں اور احترام ٹوٹ جائے وہ سوسائٹی قائم نہیں رہ سکتی, وہ سوسائٹی ٹوٹ جاتی ہے. جب تک مولا کائنات زندہ رہے امام حسن اور امام حسین نے کوئی خطبہ نہیں دیا شخصیت کے احترام میں. جب تک امام حسن زندہ رہے امام حسین نے کوئی خطبہ نہیں دیا, اور جب تک حسین زندہ رہے ابوالفضل عباس نے کوئی خطبہ نہیں دیا, اور جب تک زینب زندہ رہی ام کلثوم نے کوئی خطبہ نہیں دیا. یہ کیا ہے؟ کیا بتانا چاہ کہ دونوں فاطمہ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا زینب اور کلثوم دونوں فاطمہ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا حسین اور عباس دونوں علی کے بچے نہیں ہیں؟ لیکن شخصیتوں کے احترام کا سلیقہ بتایا کس طریقے سے بزرگ شخصیتوں کے احترام کیا جاتا ہے تاکہ دین کا نظام قائم رہے, دین کا نظام قائم رہے. راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا ام کلثوم کربلا سے لے کر میدان کوفہ تک خاموش تھیں, جہاں بھی وقت آتا بولنے کا تو زینب کبرا بول رہی تھی. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ام کلثوم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے جب کوفے کی کچھ عورتوں نے بچوں کو کھجور تقسیم کر دی. ایک واحد روایت دیکھی ہے کوفے کے بازار زینب ام کلثوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھجور تقسیم کیے. جب قریب آئی ام کلثوم نے ان عورتوں سے پوچھا بتاؤ یہ کھجور کون سے ہیں؟ کہا یہ صدقے کے کھجور ہیں. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم اہل بیت پر صدقہ حرام؟ کیا ہماری وقار اور یہ عزت ہو گئی کہ کوفے کے بازار میں صدقے کے کھجور ہمارے بچوں کو کھلایا جائے؟ ہمارے بچوں پر صدقہ حرام ہے. ہم خاندان اہل بیت کے ہیں. روایت یہ کہتی ہے جب زینب ام کلثوم نے یہ جملہ کہا تو کوفے کے مردوں نے تک گریہ کیا ہے, آئے ہم نے کیا کیا. تو جب ام کلثوم نے کہا اگر اتنا ہی ہمارا خیال ہے تو بازار چھوڑ کر چلے جاؤ, کیا نہیں دیکھتے کہ ہمارے سروں پر چڑھ کہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم بے مخنا ہوئے چادر ہیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر الاہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔